नया दिन है सुबह हो फिर आई है देखो लबों पर जिक्रे खुदा जिक्रे आखा खुले आँख सल्ली अला कहते कहते
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبي پاک صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مرسلين عليهم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔
اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریف، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن۔
وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں کوئی کافر اور تم میں کوئی مسلمان۔
والله بما تعملون بصير۔
اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم۔
اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے اور تمہاری تصویر کی تو تمہاری اچھی صورت بنائی۔
وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ۔
اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔
يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔
جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔
والله عليم بذات الصدور۔
اور اللہ دلوں کی جانتا ہے۔
ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔
کیا تمہیں ان کی خبر نہ آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا اور اپنے کام کا وبال چکھا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ۔
یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے تو بولے کیا آدمی ہمیں راہ بتائیں گے، تو کافر ہوئے اور پھر گئے، اور اللہ نے بے نیازی کو کام فرمایا۔
واللہ غنی حمید۔
اور اللہ بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا۔
زعم الذین کفروا اللہ یبعثو۔
کافروں نے بکا کہ وہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے۔
قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔
تم فرماؤ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہارے کوتک یعنی اعمال تمہیں جتا دیے جائیں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔
فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا۔
تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر جو ہم نے اتارا۔
والله بما تعملون خبير
اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے.
صدق اللہ العظیم
اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. یہ آیت مبارکہ کا آخری جز تھا جو آپ نے سماعت فرمایا. امیر سنت ایک بات کہتے ہیں کہ اے گناہ کرنے والے خبردار, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ تصور اور یہ ذہن ہمارا بنا رہے اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں. آمین. مدنی ناظرین, اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو رزق عطا فرمانے کا ذمہ اپنے کرم پر لیا ہوا ہے. انسان جو مال حاصل کرتا ہے اس میں حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے. شریعت اسلامیہ کی بتائی ہوئی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق کمایا گیا مال یقیناً حلال اور طیب ہوتا ہے, جبکہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے اور انداز سے ہٹ کر ناجائز ذریعوں سے اور طریقوں سے جو مال حاصل کیا جائے وہ خبیث اور حرام ہوتا ہے. مال خبیث اور حرام بندہ مومن کے لیے انتہائی خطرناک بلکہ وبال جان ہے, بلکہ معاذ اللہ آخرت عاقبت کو برباد کرنے والا اور قہرِ خداوندی کو ابھارنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. حرام کی نحوست اور اس کی ہلاکت خیزیوں کا بیان ہمیں قرآن مجید کی آیات میں بھی ملتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات اور تعلیمات میں اس کی نحوستوں کو, اس کی خرابیوں کو بیان فرمایا ہے. آج انشاءاللہ الکریم پروگرام میں ہم قرآن و سنت اور بزرگان دین کے ارشادات کی روشنی میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حرام کی کیسی نحوست ہے اور اس کے نقصانات کس حد تک ہیں, نیز حرام سے بچنے اور حلال ہی کو طلب کرنے کے فضائل کیا ہیں, اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی برکتیں کیا ہیں. انشاءاللہ یہ بھی آج کے پروگرام کے اندر آپ کو سننے کو ملے گا. ہم نے عنوان رکھا ہے پروگرام کا حرام کی نحوست. یاد رکھیے کہ جہاں مال حرام آئے گا وہاں وبال کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا. بعض اوقات مال حرام جب انسان کی زندگی میں مختلف ذریعوں سے آ رہا ہوتا ہے تو بندے کو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے میں پھل رہا ہوں, پھول رہا ہوں. یاد رکھیے کوئی چیز جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو اس انتہا کو پہنچنے کے بعد پھر اس کی تنزلی کا سفر یہ شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ پانی کو اس کے نقطۂ کھلاؤ تک لے جائیں, جو اس کا نقطۂ ابال ہے وہاں تک اس کو لے جائیں, اور اسی نقطے پر پانی کو لے جا کر آپ مسلسل اسی جو ہے وہ درجہ حرارت کے اوپر پانی کو آپ جو ہے وہ گرم کرتے رہیں, ایک وقت آئے گا کہ پانی دیچکی میں سے یا برتن میں سے ختم ہو جائے گا کیونکہ بھاپ بن کر اڑ جائے گا. آپ پانی ویسے دیکھیں گے تو آپ کو بالکل بڑا اس کے اندر ایک ٹھہراؤ نظر آئے گا, ایک سکون نظر آئے گا, لیکن جب اس کو ابالیں گے تو پھر یہ آپ کو ابلتا ہوا, جوش مارتا ہوا نظر آئے گا, لیکن بالآخر اسی نقطۂ ابال پر جب چلتا رہے گا تو پھر یہ برتن میں سے پانی کم ہونا شروع ہو جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ یہ برتن پانی سے خالی ہو جائے گا کیونکہ سارا پانی اڑ چکا ہے. تو مال حرام بھی جب آ رہا ہوتا ہے تو انسان کی یوں بولیے کہ خواہشات کا جو ایک ابال ہے یہ اس کے مختلف اندازوں سے نکل نکل کر سامنے آ رہا ہوتا ہے. لیکن پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ ذلت اور رسوائی یہ انسان کا مقدر بن جاتی ہے, چاہے دنیا میں بن جائے, چاہے قبر میں بن جائے, چاہے حشر میں بن جائے. العیاذ باللہ, ہم اللہ کی فنا کا سوال کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ اگر مال اسباب کی کمی ہے تو بھی اللہ سے لو لگائیں, اور اللہ نے اگر نواز رکھا ہے اور مال و اسباب کی کوئی کمی نہیں ہے تو بھی اللہ سے لو لگائیں. اللہ تعالیٰ کی یاد, اللہ تعالیٰ کا ذکر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہونا, یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو ڈھارس بھی دے گا اور اس کی ان پریشانیوں اور سختیوں کے دن کو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ دور بھی کر دے گا. اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنائے اور اللہ تعالی ہمیں حرام سے بچائے. آئیے ابھی ہم آپ کو عبد الحبیب بھائی کا بھی پڑا ہوا ہے خوبصورت نعتیہ کلام سنائے دیتے ہیں. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل بچپن میں جو مجھے یاد پڑتا ہے، زندگی میں سب سے پہلے اگر میں نے کوئی نعت پڑھی تھی تو وہ یہی نعت تھی جو آج میں آپ کے سامنے ایک بار پھر پیش کر رہا ہوں.
کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبا تیری گلی میں، عقبا
ابا کہاں چلے؟
مدینے
مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ مدینے کا سفر ہے اور دانم دیدا جبی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ
مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ
مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جبی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ
بسارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے بسارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نادیدہ نادیدہ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ
مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ
وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر فراق رنجیدہ فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ
مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ
سبحان اللہ، کیا مبارک سفر ہے اور ذوق بھرا سفر ہے کہ جس کا خیال، جس کی سوچ، یہ انسان کو ایک عجیب کیفیت میں مبتلا کر دیتی ہے. آپ دیکھیے جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے کہ کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی بندہ مسکرا رہا ہے، اور کبھی گریا ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، کبھی غمگین ہے کبھی خوش ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا. یوں ہی جب بندہ سفر مدینہ شروع کرتا ہے، جیسے ابھی میں جو ہے مسکرا کر بات کر رہا ہوں، اور کبھی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ آنسو بہا رہا ہوتا ہے. دونوں انداز یہ اپنی اپنی ایک الگ جو ہے وہ حیثیت اور اہمیت اور افادیت رکھتے ہیں. بہرحال جو امیر السنت نے کہا ہے وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اے زائر مدینہ، تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. فرماتے ہیں کہ جو روتا ہے پھر اس کا کام ہوتا ہے. بہرحال یہ بات بھی ہے کہ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، اسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے. بندہ اپنی کیفیت پر اگر غور رکھے تو میرا خیال ہے یہ اس کو زیادہ فائدہ دے گا، بجائے اس کے فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے. فلاں کی طرف آپ جائیں گے، دیکھتے ہیں دوسروں کو دیکھتے رہیں گے، تو آپ کا اپنا جو ذوق ہے وہ کیا ہو جائے گا، وہ رخصت ہو جائے گا. تو اللہ ہمیں عافیت بھی عطا فرمائے، سلامتی بھی عطا فرمائے، اور مکہ مدینہ کی با ادب حاضری اللہ ہمارا مقدر بنائے. مکہ شریف جائیں، مدینہ شریف جائیں، حج کرنے کی سعادت پائیں، یا زکوٰۃ کی ادائیگی فرمائیں. یاد رکھیں کہ اس کی برکتیں اور روحانیت اسی وقت ملے گی کہ جب مال حلال سے یہ سارے کام ہوں گے. اور اگر حرام کما کر بندہ جو ہے وہ عمرے کر رہا ہے، یا حج کر رہا ہے، یا اس طرح کے کام کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، تو حرام کی نحوست یہ ہے کہ اس کے ان کاموں کے اندر سے روحانیت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اللہ اعوذ باللہ. راشد بھی کیا فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایسا ہی ہے، حرام طریقے سے جو مال کمایا گیا ہو تو وہ نحوست بھی اسی طرح کی لاتا ہے، اور حلال طریقے سے جو مال کمایا گیا ہو، خرچ کیا گیا ہو، کھایا گیا ہو، تو اس کے اثرات بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات ایک بیان فرمائی ہے اسی کے تعلق سے. آپ فرماتے ہیں کہ انسان جو کچھ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کا اثر ویسا ہی ہوتا ہے، ویسا ہی اس کا ریزلٹ ملتا ہے. اگر حلال اس نے پیٹ میں ڈالا تو اس کا اثر حلال کاموں کے ذریعے نظر آئے گا.
ٹھیک.
حرام اس نے ڈالا تو اس کا اثر حرام چیزوں کی صورت میں، حرام اس کے اعمال کی صورت میں نظر آئے گا. اس نے مکروہ ناپسندیدہ چیز اپنے پیٹ میں ڈالی تو اس کے جو اعمال اور افعال ہیں وہ ناپسندیدہ والے ہوں گے، ناپسندیدگی والے ہوں گے، اور اسی طرح درجہ بدرجہ دوسری چیزیں ہیں. جیسی چیز پیٹ میں جاتی ہے اس کا دل پر ویسا ہی اثر ہوتا ہے. اب بندہ غور کرے کہ میں کما کہاں سے رہا ہوں، اور پھر جو کھا رہا ہوں کسی کا حق تو نہیں کھا رہا، کسی کو دھوکہ دے کر تو مال حاصل نہیں کر رہا، کسی یتیموں کے حق پر ڈاکہ تو نہیں ڈال رہا، بہنوں کی وراثت دبا کر وہ مال تو نہیں اپنے مال میں ملایا ہوا، میں نے سود کے ذریعے تو مال نہیں حاصل کیا ہوا، میں نے رشوت کے ذریعے مال تو نہیں حاصل کیا ہوا. اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو حرام ہیں، ناجائز ہیں، گناہ ہیں، لوگوں کی حق تلفیاں ہیں، چھین کر یا ڈاکہ زنی کر کے یا چوری کر کے یا
جھوٹے مقدمے کر کے
کسی بھی طرح جو مال حاصل کیا، کہ ان سب چیزوں پر بندہ غور کرے کہ میرے پاس جو مال آیا کہاں سے آیا. اچھا، اس کی ایک آسان صورت، ایک پہچان کی وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کو بھی پتا ہے جو مال اس کے پاس جو آ رہا ہے نا، اس کے اندر سے فیلنگ اسے بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ جو میں نے مال حاصل کیا نا، یہ اچھے طریقے سے حاصل نہیں کیا ہے، یہ حرام کا یا ناجائز کا یا گناہ کا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ حرام کھا کھا کر اس کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے، اور اب اسے گناہ کا ایک احساس ہی اس کے دل سے مٹ جاتا ہے. نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ حرام ہو حلال ہو اس کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، اور پھر بالآخر کیا ہوگا، اعمال قبول نہیں ہوں گے، نیکی کرنے کا دل نہیں کرے گا، اچھائی کی بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوگی، اب جب مصیبت ہوگی، پریشانی ہوگی، اب جب دعائیں کرے گا تو دعا کہاں سے قبول ہو. کپڑے حرام کے اندر، کھانا پیٹ کے اندر وہ حرام کا، لوگوں کی بد دعائیں جس کے پیچھے، اس کی دعا کہاں سے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی.
توبہ توبہ.
تو یہ سب چیزوں پر توجہ کی حاجت ہوتی ہے.
درست فرمایا. قرآن پاک کی روشنی میں اگر اس مضمون کو دیکھا جائے تو کیا،
قرآن کریم میں اللہ پاک نے مختلف مقامات پر ایمان والوں کو مختلف احکامات دیے ہیں، ان میں سے ایک حکم خاص اس سے متعلق کہ حرام سے بچنا ہے اور حلال کی کوشش کرنی ہے، اس کے بارے میں اللہ کریم سورہ نساء آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل فرمایا اے ایمان والو باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ.
ٹھیک.
پھر مزید فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. فرمایا البتہ یہ ہو کہ تمہاری باہمی رضا مندی سے تجارت ہو.
صحیح. تجارت ہو بھی باہمی رضا مندی
کے باہمی رضا مندی سے. تجارت کی تعریف سلمان بھی یہی ہے
جی.
مبادلۃ المال بالمال
بالتراضی.
بالتراضی کہ مال کا مال سے تبادلہ ہو باہمی رضا مندی کے ساتھ.
ہاں جی.
اور پھر باہمی رضا مندی کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص صورت بھی ہے. وہ صورت وہ ہے جو شریعت نے بیان کی ہے. اچھا دوسری بات اس آیت کریمہ میں فرمایا ولا تقتلوا انفسکم اور فرمایا کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما بے شک اللہ تم پر مہربان ہے.
اللہ اللہ.
تو اب اس آیت میں اگر خاص طور پر ایک چیز جو بیان کی گئی تجارت کے حوالے سے یعنی حلال طریقے سے فرمایا مال حاصل کرو اور اس سے پہلے فرمایا کہ ناحق ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. اب ناجائز طریقے سے مال کھانے کی مختلف صورتیں ہیں جو میں نے ضمناً کچھ بیان کی. جیسے رشوت ہے, آپ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کا کام نکلوانے کے لیے اس سے پیسہ لے لیتے ہیں یا کوئی فوائد حاصل کرتے ہیں. کسی کو سود کا مال کس سے لیتے ہیں, اس سے جتنا دیا اس سے زائد اس سے رقم وصول کر لیتے ہیں. یا اسی طرح جھوٹ بول کر آپ کس سے پیسہ بٹورتے ہیں, یا بہت ساری اس کی صورتیں آ جاتی ہیں. مقدمے کی جس طرح آپ نے ذکر کیا, بہنوں کا حق وراثت میں بنتا ہے وہ نہ دیا اس طرح مال اپنے ذمے لے لیا, یا اس طرح یتیموں کا مال ناحق وہ کھا لیا جاتا ہے. بھتیجے ہیں بھانجے ہیں یتیم ہیں, اس کے والد کا انتقال ہوا آپ کی سرپرستی میں وہ آئے, تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ان کا مال ہے وہ ایک اسی طرح خرچ کیا جائے ان پر جو شریعت نے ایک طریقہ بیان کیا. پھر جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنے مال کی حفاظت کر سکے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے, تو اب وہ مال اپنے مال کے اندر ملا لینا. تو اسی طرح بہت ساری صورتیں بنتی ہیں. شریعت نے جو ہمیں طریقہ بیان کیا کہ باہمی رضامندی سے تجارت کے ذریعے مال حاصل کرو, اور تجارت میں اللہ پاک نے برکت بھی رکھی ہے, اللہ کے نبیوں کی یہ سنت بھی ہے.
احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ کریم نے خرید و فروخت کو جائز رکھا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. تو خرید و فروخت کے ذریعے سے, تجارت کے ذریعے سے بندہ جو ہے وہ اپنی ارننگ کرے, اس کی حلال کمائے اور اللہ پاک کی رحمتیں پائے. مسئلہ یہاں ایک یہ ہوتا خالد بھائی, جس طرح راشد بھائی نے جو ہے وہ بیان فرمایا کہ جیسے بچے ہیں یتیم بچے ہیں ان کی کفالت آپ کے ذمے آ گئی اور اب جناب علی آپ کے پاس یہ ان کا اب بچے بڑے ہو گئے ہیں اب ان کو واپس کرنا ہے. یہ جو واپس کرنے والا کام ہے نا, یہ بعض اوقات انسان کو بہت بھاری لگ رہا ہوتا ہے. واپس کرنا یار, یہ مطلب واپس کرتے ہوئے بندہ کمائی کر رہا ہے وہ ایڈیشن ہوتا جا رہا ہے, حالانکہ یہ جو ایڈیشن آ رہا ہے اس سے اگر اس کو کوئی ارننگ بھی آ رہی ہے تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے جن کی ہے انہی کی ہے, لیکن یہ وہ بھی اپنے پاس جمع کرتا جا رہا ہے. اب بندے کو لگتا ہے کہ میں اگر ان کو واپس کر دوں گا تو اتنی پراپرٹی یہ میرے ہاتھ سے چلی جائے گی, اتنی جگہ ہے یہ میرے ہاتھ سے چلی جائے گی, اتنا پیسہ ہے یہ میرے ہاتھ سے چلا جائے گا, اتنی زرعی زمین ہے یہ میرے ہاتھ سے چلی جائے گی, اتنا جو پیداوار آ رہی ہے یہ میرے ہاتھ سے چلی جائے گی. یعنی یہ جب بندہ سوچتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ بہت کچھ ہوتا ہے کہ یار میں یہ کیسے واپس کر دوں. کیا اس پر آپ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ ذہن ہمارا کیسے بنے کہ ہم اگر کسی یتیم کسی مسکین کے مال کے ہم نگہبان بن گئے ہیں, یہ وہ ہماری نگرانی میں آ گیا ہے, تو اب ہم وہ جب اس قابل ہو جائے کہ اس کو دے دیا جائے تو اس کے پھر سپرد بھی کر دے. چاہے اگر وہ ڈیمانڈ بھی کر رہا ہے کہ مجھے دے دیں تو اس کو کیا بولے, تو ابھی لینے کے قابل ہی نہیں ہوا. یعنی قابل کب ہوگا, قابل جب ہوگا, یہ اگلی بات ہے, اللہ کی پناہ ہے. اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں.
اللہ اکبر. سلمان بھائی, ایسا ہوتا ہے کہ بدلتے حالات کی وجہ سے مختلف چیزیں جو ہیں انسان کے سر پر پڑ جاتی ہیں, ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا, اس کے بچے اب جب زیر کفالت آ گئے.
جی.
انتقال تو ہونا تھا, ہو گیا. اب اس کے بندہ پہلے سے تیار نہیں ہوتا نا کہ اب ان کے بچوں کی ذمہ داری مجھ پر آ جائے گی.
صحیح.
یا بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ خاندان کے کچھ بڑے افراد ہوتے ہیں, وہی مقرر کر دیتے ہیں کہ اس کے بچوں کو آپ کیونکہ رشتے میں زیادہ قریب ہو تو آپ اس کی رکھوالی کفالت کرو. اب وہ بچے کی ذمہ داریاں, یتیموں کی ذمہ داریاں یوں ویسے تو اٹھانے پر ثواب ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر جنت کی بشارتیں بھی عطا فرمائیں.
واہ 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 واہ.
لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم اس کام کو ایک تو بوجھ اور ذمہ داری کا بوجھ یوں سمجھیں, یہ سمجھ کر لے رہے ہوتے ہیں, پھر پلس یہ کہ یار اب دنیا ہے تو کرنا ہے, اس لیے کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ بندے پر ایک شرعی حق کے طور پر نافذ ہوا ہے. جب وہ یتیم کو اپنی کفالت میں لے رہا ہے تو اب ضروری یہ بھی ہے کہ یتیم کی کفالت کس انداز سے کی جائے گی, شریعت اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہے, شریعت کا مزاج بھی جانے اور اس کے احکامات سے بھی واقفیت حاصل کرے, اس کے احکامات کو بھی سیکھے. احکامات سیکھتے نہیں ہیں بس, جیسے ہمارے بچے ویسے ہی یہ بچے یوں کر کے سب مل ملا کے چلا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید نے بڑا نفیس نقطہ ارشاد فرمایا, ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ,
صحیح,
جو یتیموں کا مال ہے اسے اپنے مال میں ملاؤ ہی نہیں.
صحیح.
یہاں پر ایک تو خرچوں میں ساتھ ملا کر کیا جاتا ہے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں ویسے ہی فلاں کے بچوں پر یا جو ہمارے زیر کفالت ہیں ان پر خرچ کر رہے ہیں.
صحیح.
پھر یہ ہوتا ہے کہ اب تو ساری زندگی ہم نے ہی پالنا ہے تو پھر ہم ہی دیکھیں گے, تو اب ان کا سارا مال ہمارا ہی ہے, ابھی پال رہے ہیں, بعد میں جب یہ بڑے ہوں گے, ان کی شادیاں ہوں گی, ان کے کاروبار وغیرہ کروانے ہیں, تو جب بھی تو ہمارے ہی پاس سے جائے گا. یہ سوچ جو ہے نا یہ انسان کو بالکل ایک قیدی بنا کر رکھتی ہے اور وہ اپنے یوں سمجھے حرام میں ہی قید ہو جاتا ہے, کیونکہ حلال تو اس کے سامنے تھا ہی نہیں. اس کے سامنے صرف ایک ذمہ داری تھی کہ ان کو پال کر بڑا کرنا ہے. شریعت کے احکام کیا ہیں, ان کے اموال کو جدا رکھنا ہے, ان کے اموال میں ان کا جو مال ہے اس میں تصرف کیسے کرنا ہے, اس کو استعمال میں کیسے لانا ہے, یہ سیکھا ہی نہیں تھا. تو نتیجتاً بہت ساری جگہوں پر انسان بدعنوانی کا, بد نیتی نہ بھی ہو اس کے باوجود بدعنوانی کا اور بد دیانتی کا شکار ہو رہا ہوتا.
ٹھیک ہو گیا.
نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ جب مال اپنے مال میں مل گیا اور اچھی طرح قبضہ آ گیا تو پھر شیطان بھی ہے جو بندے کے پیچھے لگا ہوا ہے, جو اس کو پھر یہ کہتا ہے کہ تم نے اتنے کام بھی تو کیے ہیں ان کے, اگر کسی اور کے پاس جاتے تو مزدوری تو بنتی. تو مختلف بہانے سجا کر, مختلف ہیلے یاد دلا کر وہ ان کے مال کو بالکل غصب کرنے کے چکر میں رہتا ہے.
اس میں لفظ ایک استعمال کریں, لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے کے اس پہ رہتا ہے.
جی وہ حسب غصب کا ترجمہ آپ ہڑپ کر لیں,
ہڑپ کریں گے نا تو یہ تھوڑا زیادہ ایک تو اس کی انٹینسٹی بڑھ جائے گی اور دوسرا یہ اس کی شناعت اور بدبختی یہ ذرا اور کھل کر سامنے آ جائے گی کہ آپ کسی یتیم کے مال کو اپنے مال میں ملا رہے ہیں یا اس کے مال پر قبضہ کر رہے ہیں, سو یہ آپ یتیم کا مال ہڑپ کر رہے ہیں. یہ لفظ ہڑپ جو ہے نا
جی
اس کے اندر ذرا
عثمان بھائی اس میں جو آپ نے ایک اصول ویسے بیان کیا یہ قرآنی اصول ہے
جی
کہ آپ جو یتیم ایک پکی عمر تک پہنچ جائیں تو ان کا آپ نے دینا ہے, اور علماء نے اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائی ہے. قرآن کریم میں واضح طور پر پہلے تو یہ بیان فرمایا گیا ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتی هي احسن, فرمایا کہ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے.
صحیح.
اور فرمایا کہ حتی یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ اپنی پکی عمر کو پہنچ جائے.
صحیح.
واوفوا بالعہد, اور عہد پورا کرو, ان العہد کان مسئولا, بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا.
ٹھیک.
اب اس میں پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جانے کا کہ اس میں خیانت نہ کرو, یعنی اس نیت سے قریب جانا کہ اس میں خیانت ہوگی, بددیانتی ہوگی, یا ہڑپ کرنا مقصود ہوگا
جی.
بددیانتی کرنا مقصود ہوگی پھر تو اس کے قریب ہی نہ جاؤ, اور اگر قریب جاؤ تمہاری ذمہ داری لگے, تمہارا عزیز ہے, تو اب پھر کیا کرو, فرمایا کہ اس کی حفاظت کرو اچھے طریقے کے ساتھ, اس کے مال کی حفاظت کرو, اور اس وقت تک اس کے مال کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے جب تک کہ وہ پکی عمر کو نہ پہنچ جائیں. پکی عمر کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پکی عمر اس کی وہ ہے 18 سال. یعنی عموماً جو بچہ 18 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو اس کی اسے کچھ شعور آ جاتا ہے, اسے پتا چل جاتا ہے کہ مجھے مال کہاں پر خرچ کرنا ہے. تو اس چیز کا بہرحال خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اچھا اس کا فیصلہ بھی بعض اوقات سلمان بھائی مشکل یوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچے کی عمر 18 سال ہو گئی لیکن ابھی بھی وہ بے وقوف ہے, ابھی بھی وہ اپنے مال کی حفاظت نہیں کر پا رہا, تو اب اس کا فیصلہ خود سے نہیں کیا جا سکتا, یہ پھر مفتیان کرام کے پاس جائیں گے. مفتیان کرام کے پاس جا کر اس بچے کو لے جایا جائے, وہاں پر ان سے سوال جواب جو بھی بات چیت کر کے وہ فیصلہ کریں گے کہ ہاں اب یہ 20 سال 22 سال کی عمر تک یا پھر یہ جب فرمائیں اس وقت تک مال اپنے پاس رکھیں, اور جب وہ فرمائے تو اس وقت ان کے مال ان کے حوالے کر دیں, اور پھر کیا کریں ابتداءً کچھ سال تک اس کی نگرانی کریں. یعنی مال اگر آپ نے اس کے حوالے کر بھی دیا, اسے اپنے ساتھ رکھ کے کاروباری سمجھ بوجھ اسے دے کر کچھ حفاظت کریں, نگہبانی کریں, اور اس کے بعد جب دیکھیں اس قابل ہو چکا ہے کہ مال کی حفاظت کر سکتا ہے تو پھر سارا اس کے حوالے کر دیا جائے.
مرحبا چلیں جی, یہ راشد بھائی نے بتایا ہے بہترین صورت کیا ہے. یہ سچویشن ٹو سچویشن مسئلہ بعض وقت ویری کرتا ہے
جی,
یعنی ہم تو ایک جنرل پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں نا, لیکن جو سننے والے ناظرین ہیں یہ سچویشن ٹو سچویشن کیا کریں گے اگر اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتے جائیں گے تو ایک جنرل بات جو ہوتی ہے وہ جنرل بات ہوتی ہے, لیکن آپ کو اپنے پرٹیکولر اور اسپیسیفک جو ہے وہ سچویشن کے لیے اگر رہنمائی لینی ہے تو بہترین طریقہ ہے کہ آپ دارالافتاء اہل سنت سے رہنمائی لے لیں. اور یتیموں کا مال ناحق نہ کھائیں, مال حرام میں یہ یتیموں کا مال کھانا یہ بھی مال حرام کی ایک بڑی قسم ہے. یتیم کا مال, یتیموں کا اور بے سہاروں کا بھی, کمزوروں کا مال ہڑپ کر جانا, زمین ہڑپ کر جانا, اس میں خالد بھائی یہ ہوتا جی کچھ فرما رہے ہیں.
فی زمانہ جو ہے وہ جس ہم نے وراثت کا تذکرہ کیا
جی,
فی زمانہ جو دیکھا جا رہا ہے وہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بہنوں کی وراثت کو بھی دبایا جاتا ہے
جی,
اور کئی کئی عرصے تک جو ہے بہنوں کی وراثت کو روکا جاتا ہے, اور بہنوں سے پوچھتے بھی نہیں ہے کہ ہم تمہاری وراثت دیں کہ نہیں دیں, جبکہ پوچھنا نہیں بنتا, ان کو دینا بنتا ہے کہ ہم ان کو دے کے فارغ کریں. اگر بہن تقاضا کر لے تو اس کو بولتے ہیں لالچی ہے, اس کو پیسوں کی ہوس لگی ہوئی ہے, اس کو ہمارے پیسوں پر نظر لگی ہے, جبکہ وہ آپ سے آپ کے پیسے نہیں مانگ رہی, وہ آپ سے اپنی وراثت کا حق مانگ رہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. تو جس طرح آپ اپنے پیسوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے پیسے سنبھال کر رکھتے ہیں, تو اسی طرح اپنی بہنوں کی جو آپ کی وراثت بنتی ہے وہ بھی آپ ان کو دیں, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو حق دیا وہ ان کو حاصل ہو اور آپ ان کے حق کو روک کر بیٹھے ہوئے. تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ آج کل جو ہے وہ بہنوں کی وراثت بھی بہت زیادہ دبائی جا رہی ہے.
دونوں طرف بات ہے شعیب بھائی, جو آپ نے بات کی یہ بھی درست بات ہے, بہنوں کا حصہ نہ دینا یہ بھی ظلم کی کیفیت بھی بعض اوقات یہ بن جاتی ہے. اور یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ اسے کہنا جس جو وراثت کا حق مانگ رہا ہے اسے کہنا, جیسے عموماً کیا ہوتا ہے والد کے بعد بڑے بھائی کے پاس ہی سارا نظام اور معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے, تو اب جب اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ دے دیں, تو اب وہ کہہ رہا ہے بھائی تم تو سارے باپ کے مرنے کا انتظار کرتے کہ مرے اور ہمیں زبان کھلے ہماری. یہ باتیں کرنے کی بجائے جو اللہ رسول کا حکم ہے نا اس کو پورا کریں, اور وراثت کو تقسیم کر کے شرعی طریقہ کار کے مطابق جس کا جو ہے اس کے حوالے کریں, یہ کرنے والا کام ہے. باتیں اس طرح کی کرنا ہے تم لالچی ہو, یہ بھی بعض اوقات بندے کے اوپر ہی نیگیٹو آئے گا کہ وہ جو اس کا شرعی حق ہے اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور آپ اس کو لالچی کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں, صرف کس لیے کہ جو ہمارے پاس ہے قبضہ وہ ہم اپنا کیا رکھیں, وہ برقرار رکھیں ہیں, جو پیسہ آ رہا ہے وہ اپنے پاس رکھیں, تو یہ کام نہ کریں. اسی طرح بعض معاملات پر کیا ہوتا ہے شعیب بھائی, جو اسٹرانگ ہوتا ہے نا وہ اپنا پلہ بعض وقت کیا کر لیتا ہے, وہ بھاری کر لیتا ہے, چاہے بھائی ہے چاہے بہن ہے.
جی جی ایسا بھی ہے بالکل,
بعض وقت بہن جو ہے وہ اسٹرانگ ہے, بھائی بےچارہ کیا ہے مسکین آدمی ہے, اس طرح کے معاملات
بھی ہوتے.
پھر اسی طرح میں آپ کو عرض کروں راشد بھائی, وراثت کے مسائل میں بعض جگہوں پر بہنیں ہیں کہ جو اس وراثت کے مسئلے کے حل ہونے میں کیا بنی ہے, رکاوٹ بنی ہوئی.
بالکل
بہنوں کا حصہ اکثر جو دبا رہے ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں اور شریعت مطہرہ کے احکامات خلاف ورزی کر رہے ہیں, مال وراثت میں خیانت بالکل نہ کریں, یہ بھی یاد رکھیں. اور بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی خام خواہ جو ہے وہ اس میں اپنا جو ہے وہ بیچ میں مسئلہ بنانے کی بجائے یا اس رکاوٹ بننے کی بجائے, ون پوائنٹ سولوشن ہے اس کا, وراثت کے مسئلے کا ون پوائنٹ سولوشن ہے راشد بھائی, اور انتہائی آسان سولوشن ہے, وہ یہ ہے دیکھیں وراثت کے سارے اصول ضابطے یہ شریعت مطہرہ نے بیان کر رکھے ہیں, کس کو کتنا ملے گا یہ سب حصے رشتوں کے نام کے ساتھ یہ بیان کیے ہوئے ہیں, کب کس کو ملے گا کب کس کو نہیں ملے گا یہ بھی بیان کیا ہوا ہے. ہم اس بات پر سب مل کر متفق ہو جائیں کہ دارال اسلام سنت میں مسئلہ لے کر ہم جاتے ہیں, یہ وہاں لے کر ان کو بتاتے ہیں, جو وہاں سے وہ آئے گا ہمارے پاس اس پر ہم عمل کر لیں گے, سارے عمل کر لیں اس کے اوپر, چاہے وہ زمین کے حوالے سے ہے, چاہے وہ پراپرٹی کے حوالے سے ہے, چاہے وہ پیسے کے حوالے سے ہے, چاہے وہ گولڈ کے حوالے سے ہے, یعنی جو کچھ ہے, پرائز بانڈ رکھے ہوئے ہیں اور بھی جو بھی اس طرح کا ہو سکتا ہے مال جو تقسیم کرنے والا ہے, تو وہ آپ اس پر ون پوائنٹ سولوشن پر آپ سب اتفاق کر لیں اور دارالفتاء سنت میں آ جائیں. ایک مرتبہ اگر سارے آ ہی جائیں تو یہ ایک ہی مسئلے میں کیا ہو جائے گا انشاءاللہ, ایک دفعہ میں حل ہو جائے گا, دوسری مرتبہ شاید آپ کو آنا بھی نہیں پڑے گا. راشد بھائی
بالکل ایسے ہی,
یہ آپ کو مسئلہ جو ہے فری کین جس میں انوالو ہوتے ہیں, دارالفتاء سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پھر ان کو باقی سب کو بھی کیا کرتے ہیں بھی بلا لیتے ہیں تاکہ سب بیٹھ کر ایک افہام و تفہیم کے ساتھ ایک اچھے انداز میں صورتحال کلیئر ہو جائے, اور وہ جو صورتحال کلیئر ہو کے سامنے آئی ہے اس کا جواب کیا ہے, جس کا جواب یہ ہے, یوں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. جس کا جو بندہ ہے وہ اپنا لے اور اللہ کا کیا کرے, شکر ادا کرے, جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اس پر عمل کریں, اور جو بتایا جا رہا ہے دے دیں, وہ فوراً دے کے اپنا دامن جو ہے وہ بچا کر کے وہاں سے اٹھے. حرام حرام کا ایک 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 پائی, حرام کی زمین کا ایک انچ بھی یہ ہمارے ہاں ہماری اس زندگی میں ایڈ نہیں ہونا چاہیے,
اور اس کے لیے اپنا ذہن بنانا پڑے گا, یہ اس بات پر لانا پڑے گا اپنے آپ کو کہ کسی کا حق میری طرف نہ آتا ہو. اور سلمان بھی اس میں اگر ہم یہ معاملہ بھی دیکھیں نا کہ ہم شریعت کو اپنے اوپر حاکم بنائیں,
جی
کہ شریعت جو فیصلہ کرے گی وہ قبول ہے. آپ دیکھیں نا کہ یہ عام طور پہ جو مسئلہ ہے, سب نے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے, قرآن کو اپنا رہنما اور امام تسلیم کرتے ہیں. اب قرآن جو فیصلہ فرما دے اسے تسلیم کرنے میں حرج کیا ہوگا؟
جی
نہیں ہونا چاہیے, اور اپنے دل کو اس کی طرف مائل کرنا چاہیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہمیں فیصلہ ملے گا, جو مفتیان کرام بتائیں گے, ہم اس پر عمل کر لیں گے. ایک جگہ اسی طرح سے وراثت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی, تقسیم کا معاملہ تھا, آگے سے ایک جو کم عمر تھا ورثہ میں, اس بندے نے یہ کہا کہ جناب والا آپ لوگ سب بڑے ہیں اور مجھ سے بڑے ہی ہیں, اچھا فیصلہ کریں گے, لیکن مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم مفتی صاحب کے پاس جا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا حل کر لیں نا تو سب سے آسان مسئلہ ہو جائے گا. تو اس کو چپ کروانے کے لیے جملہ کہا گیا وہ یہ تھا, آگے ہم بڑی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار رہے
ہیں,
یعنی نہ کچھ اور قرآن و سنت کے مطابق کیا ہے نہ ہم آئندہ کریں گے, یہ انداز درست نہیں ہے. اور یہ جو انداز ہے نا, یہ انسان کی زندگی میں جھگڑوں اور فساد ہی کا دروازہ کھولتا ہے کہ ہم نے شریعت کی نہیں ماننی, اپنی مرضی سے کریں گے. تو جب بھی اپنی مرضی لے کر آئیں گے نا اور وہ مرضی قرآن و سنت کے مخالف ہوگی تو وہ آپ کی زندگی میں راحت کہیں نہیں آنے دے گی, راحت کا دروازہ پھر نہیں کھلے گا آپ کے لیے. قرآن و سنت کو اپنا حاکم تصور کیجئے, اور جو یہ فیصلہ فرما دے اس فیصلے کے مطابق عمل کیجئے. بعد میں اگر آپ کو ظاہراً نقصان بھی ہوگا نا, یکم حصہ بھی ملے گا, لیکن آپ جب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہیں گے کہ میرے رب نے میرے لیے اتنا ہی حصہ مقرر فرمایا ہے, یہ چیز آپ کو سکون دے گی. قطع نظر اس کے کہ فلاں کو اتنا مل گیا, اس کو اتنا مل گیا, اس کو اتنا مل گیا, مجھے تو اس سے چھینا جھپٹی کرنی نہیں تھی, مجھے تو اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہنا تھا. جب رب کے فیصلے پر راضی رہنے والی کیفیت دل میں آ جائے گی نا تو یہ آپ کو بڑا سکون دے گی, بڑی راحت دے گی, اور مستقبل میں بہت سارے فتنوں کے, بہت سارے جھگڑوں کے دروازوں کو بند کر دے گی. ورنہ ہوتا یہ ہے جب ہم اپنی مرضی کا فیصلہ کرتے ہیں اور چار چھ افراد مل کر ہاں بھائی تمہیں کتنا چاہیے, تمہیں کتنا چاہیے, یوں کر کے کر رہے ہوتے ہیں, تو جو زور آور ہوتا ہے
جی
وہ اپنا حق جتا دیتا ہے اور وہ اپنا حق زیادہ لے لیتا ہے. پھر کیلکولیشن یہ ہوتی ہے کہ جس وقت سب سے چھوٹا بھائی جو ہے یا سب سے چھوٹی بہن جو ہے وہ اسکول جانا بھی شروع نہیں کیا تھا, بڑا بھائی کہتا ہے کہ اس وقت سے میں باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوں, تو گویا ایسا ہے اس کے ظاہر کرتا ہے جیسے یہ شیئر ہولڈر ہے اور اب یہ ساری وراثت اس کے حق میں اس لیے آ جائے گی کیونکہ یہ کاروبار میں شریک تھا. حالانکہ کاروبار میں شرکت کی وجہ سے بہت سارے منافع اس وقت بھی وہ لے رہا تھا, وہ بھی حاصل کر رہا تھا, لیکن بعد میں اس کو حق یوں جتایا جاتا ہے کہ جیسے باپ کے کرنے سے تو ترقی ہوئی نہیں تھی, ترقی تو ہوئی جب ہے جب ہمارے قدم کاروبار میں پڑے ہیں. تو جتنی بھی جائیداد آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں تو بہت بڑا حصہ میرا ہے کیونکہ اس میں میری محنت ہے. جب یوں کر کے فیصلہ ہوگا تو پھر یہی ہوگا کہ آج آپ بڑے ہیں ठीक है आपकी चल गई, बाद में क्या होगा, आप हो जाएंगे बूढ़े, क्योंकि जो छोटा है ना वो जवानी की दहलीज पर पहुंचेगा तो आप बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचे होंगे, आपका जोर जा रहा होगा तो जोर आ रहा होगा, इस वक्त आपका जोर चला, आपने जुल्म कर लिया, फिर वो जोर चलाने के काबिल होगा, वो जुल्म करेगा, कत नजर इसके कि जुल्म हर तरफ ही चाहे कमजोरी के आलम में किया जाए चाहे ताकतवर होने के आलम में किया जाए, जुल्म अंधेरा है, ये आपको अंधेरों में ही धकेलेगा, इंसाफ उजाला है, इसकी तरफ आ जाएं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में अगर आ जाएंगे तो ये खुद नूर है और लोगों को अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ लाने के लिए ही अल्लाह करीम ने नाजिल फरमाया, इसको अगर अपना हाकिम बना लेंगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी के अंधेरे भी दूर होते चले जाएंगे, झगड़े फसाद और जो रिश्तों की बदअमनियां है ना, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे बड़ा अमन नसीब होगा।
अल्लाह आपको बरकत दे, खालिद भाई बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमाई आपने, अल्लाह हमें ये समझने की तौफीक अता
फरमाए, आमीन आमीन।
बात वही है जहां से बात शुरू हुई है, वन पॉइंट सॉल्यूशन है, शरीयत मुताहरा का हुक्म क्या है ये मालूम कर ले, और अमानत दयानत के साथ, देखिए जो आप सवाल करेंगे उसके मुताबिक आपको जवाब मिलेगा,
सही,
जो सवाल पूछेंगे उसके मुताबिक क्या मिलेगा,
जवाब
मिलेगा। बाज औकात सवाल में तब्दीली जवाब को क्या कर देती है,
तब्दील
कर देती है,
सही।
तो अमानत दयानत के साथ सवाल करें और जो है वही बयान करें और उसके मुताबिक जो है जो जवाब मिले उस पर अमल कर लें, भले अपना नुकसान हो, अपना नुकसान भी हो रहा है, अपने से जा रहा है तो दे दें, दुनिया में दे के जान छुड़ा लें, आखिरत का मामला क्या है, बड़ा सख्त है, वाला अज़ाबुल्ला आखिरती अशद्द व अबका, जिसने हराम जो है वो कब्जा किया हुआ है या हराम जो है वो हड़प किया हुआ है, ये तो मर के कब्र में जो है वो अजाब भुगत रहा होगा और पीछे औलाद जो है वो अयाशियां करेगी और बाप की कब्र पर भी नहीं आएगी,
नहीं है।
वो जो कब्र में मार खा रहे ना उसको उधर उसको फातिहा पढ़ने भी नहीं आएंगे, वहां पर क्या नहीं आएंगे, घर पे भी कोई नहीं करेंगे, जो औलाद हराम से परवरिश पा के जो है वो बड़ी होगी तो वो क्या बाप की फरमा बरदारी करेगी और क्या उसको साले सवाब करेगी और क्या उसके लिए जो है वो बनाएगी। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, बंदा यूं दुनिया में से चला जाता, यूं जी हाँ चुटकी बजाते हुए बैठा बैठा बंदा बैठा हुआ होता है और जो है वो चला जाता है। ये तो देखी भाली बात हो गई, तो मत अपने ऊपर हराम का बोझ अपने ऊपर लेकर दुनिया से नहीं जाना, हमने अल्लाह से भी माफी मांगे, आज तक जिसका हो गया है उसका उसको वापस कर दे, अगर जो है वो औलाद को पता है कि हमारे वालिदैन ने ये जो जितनी ये जो जमीन बनाई है ये हड़प करके बनाई हुई है, आप वो जिनकी है आपको पता है उनके हवाले कर दे। मुझे एक बात याद आ रही है प्यारे शुएब भाई, किसी ने ये बात जो है ना वो बताई, उन्होंने कहा कि यूं ही जो थे वो जमीन थी किसी की यतीम बच्चों की और वो किसी के हवाले उनके बाप ने कर दिया, तो भी आप जो है वो बच्चों की देखभाल कीजिएगा, जमीन भी इसको भी संभालिएगा। अल्लाह 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 अल्लाह, बच्चे बड़े हो गए लेकिन देखभाल करने वाले ने क्या किया, उस जमीन को हड़प कर लिया। खालिद भाई वो मतलब बिस्तरे मर्ग पर था लेकिन वो मरता नहीं था, यानी ऐसी कैफियत थी कि ना जी रहा है ना
मर रहा,
यानी अजीब अजियत में मुबतला है। तो जो उसके वारिस थे ना उन्होंने कहा कि आप जो है ना वो जमीन जिनकी वो है वो आप उनको वापस कर दें, रिश्ता भी मैं मुझे इसके जो है ना वो फैक्चुअल सिचुएशन भी मौजूद है लेकिन मैं उसको चीजों को माइनस करके जो है बता रहा हूँ, तो आप उनको क्या कर दें वापस कर दें। उन्होंने कहा ठीक है बुला लें। अच्छा अब जब बुलाया गया अब वो आ गए, अब ये है ना इसको फिर हॉल पड़ने लग गए, ये क्या जमीन ये चली जाएगी, ये जमीन क्या हो जाएगी
चली जाएगी
मुंह
में है फिर भी
نہیں دیجیے تو زمین. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی, مجھے تو یاد ہی کوئی نہیں, مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں, پتہ نہیں کیا ہے تو کیسے ہے. تو اب تو یعنی یوں کر کر آ کے بہرحال اب وہ جو آئے ہوئے تھے وہ پھر وہاں سے کیا ہو گئے,
چلے گئے,
واپس چلے گئے اور اس کا انتقال ہو گیا, یہ مر گیا. اس کو خواب میں دیکھا اس کے وارثوں میں سے کسی نے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ وہ جو بھی ہے اس کا جسم جو ہے وہ پھٹ چکا ہے اور اس کے اعضاء جو ہے وہ بکھرے پڑے ہیں, دل اس کا کہیں پر ہے, پھیپھڑے اس کے کہیں پر ہیں, گردے اس کے کہیں پر ہیں, یعنی اس حالت میں میں نے اس کو جو ہے وہ دیکھا ہے. اب یہ وارث جو ہے وہ تعبیر پوچھ رہا ہے خواب کی, بتائیں اس کی تعبیر کیا ہے. تو تعبیر بتانے والے نے بہرحال پھر جب معاملات کے بارے میں کچھ معلومات کی تو کہا کہ وہ جو ہے نا حق العبد جو ہے, جو زمین جن کی ہڑپ کی ہوئی ہے وہ ان کو واپس کر دیں اور ان سے بھی بخشش کی دعا, ان سے بھی حق معاف کروا لیں تاکہ اس کی بھی آگے قبر کی منزل کیا ہو جائے, آسان ہو جائے, ورنہ عذاب بڑا سخت ہے. تو یہ ہے خالد بھائی, یہ نتیجہ ہے برے کام کا انجام کیا ہے,
برا
ہے. میں قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یتیم بچوں کی زمین ہے, محبوب کریم نے خرید فرمائی ہے, خرید فرما کے ان کو اجرت بھی عطا فرمائی ہے اور پھر وہاں پر مسجد بنائی ہے, مسجد نبوی شریف کی زمین یہ ہم بات کر رہے ہیں. اور اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر اس بات کا التزام ہے, اس بات پر فوکس ہے کہ وہ زمین جس میں کسی اور کا حق شامل ہے, حق وراثت شامل ہے, بہنوں کا بھائیوں کا, ہمارے ہاں اس زمین کو نہیں لیتے اور سامنے والے کو بتانے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیے اس میں فلاں فلاں کا حق ہے, یا تو وہ سارے مل کر حق کیا کر دیں, معاف کر دیں, یا وہ خود سے جو ہے وہ کیا کر دیں,
وقف
کر دیں, یا پھر آپ ان کا حق ان کو واپس ان کو دے دیں اور جو آپ کا حق ہے وہ آپ کیا کر دیں, وقف کر دیں. ایسی بات رہی
دوسروں کو سلمان بھائی, بہنوں کو باقاعدہ اس طرح ہماری الحمدللہ نیکی کی دعوت دینے سے بہنوں کو حق دیتے ہیں, وہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر سے فون آتے ہیں, دعائیں آتی ہیں, رونے کی دعائیں آتی ہیں کہ جی آپ نے حق اس طرح دلوا دیا, آپس میں صلح ہو جاتی ہے. الحمدللہ یہ نیکی کی دعوت دی جاتی ہے,
الحمدللہ
دعوت اسلامی کی طرف سے, قبلہ میر اہل سنت کی طرف سے پہلی ترغیب
میں قربان جاؤں
کہ سب سے پہلے شرعی طور پر دیکھیں اور اس کے بعد پھر قانونی طور پر, دونوں چیزوں کو دیکھ کر کہ ایسا نہیں کہ اس بندے نے غصب کی ہوئی جگہ ہے, قبضہ کی ہوئی جگہ ہے تو آپ نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی مسجد بن رہی ہے نا دے دو, نہیں بلکہ قانونی طور پر بھی شرعی طور پر بھی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, پھر ان کو نیکی کی دعوت دی جاتی, سمجھایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر چیز وقف کروائی جاتی.
مجھے کہنے دیجئے کہ دعوت اسلامی کئی حقداروں کو ان کا گویا کہ حق بھی دلوا رہی ہے, وللہ الحمد. اور حقیقت میں یہ جو زمین دینا چاہ رہا ہے نا اس کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے, لیکن ہمیں کیا مسئلہ ہے بھائی, ہمارا جو اگر دعوت اسلامی اور آرگنائزیشن کے طور پر اگر دیکھا جائے تو بھائی کوئی زمین دے رہا ہے تو بندہ دیکھے بھائی ہمیں کیا مسئلہ ہے بھائی, جو ہم یہ بولتے ہیں بھائی جس کی زمین ہے وہ جانے, اس کا کام جانے, جس کو جو نپٹنا ہے وہ جانے, لاؤ بھائی ادھر تو آنے دو اس کو.
عام طور پہ یہ ہوتا ہے ادارے فائل اوریجنل ہے اس کو چیک کروا لیا متعلقہ محکمے سے, ہاں بھائی اوکے ہے زمین پکی ہے ٹھیک ہے, فائل لے لی اور اوکے اللہ حافظ, اتنا کام ہو گیا, کام ختم ہو گیا, یہ ان کے قبضے میں نکل کر ہمارے جو ادارہ ہے اس کے لیے ٹرانسفر ہو گئی, بس اتنے میں بات ختم ہو گئی. لیکن کتنوں کا حق, کتنوں کی آہیں, کتنوں کی سسکیاں اس میں شامل ہیں, اس پہ جو ادارہ بنے گا وہ کیا ترقی کرے گا.
آپ نے سولوشن بیان کیا تھا نا, کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسلامی بھائیوں کو اپنے ذمہ داران کے ساتھ دارالفتہ بھیجتے ہیں باقاعدہ, کئی افراد جاتے ہیں باقاعدہ, گھر کے افراد جا کر مفتی صاحب پھر ان کا باقاعدہ فتویٰ دیتے ہیں, ان کو رہنمائی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے کے معاملہ چلائے جاتے ہیں.
مسجد بنانی ہے اور اس زمین پر بنانی ہے کہ جہاں پر مسجد شرعاً بن بھی سکے, جہاں پر شرعاً وہ وقف بھی ہو سکے, اس میں وقف ہونے کی صلاحیت بھی ہے کہ نہیں ہے, مسجد بھی شرعی مسجد بھی ہو تاکہ وہاں اعتکاف بھی ہو, وہاں پر جمعہ بھی ہو, وہاں پر نمازیں بھی ہوں اور دیگر جو مسجد کے معاملات ہوتے ہیں یہ بھی ہوں. مسجد ہوگی تو اعتکاف ہوگا نا, شرعاً مسجد ہی نہیں اس کو کہا جا سکتا, تو مجھے بتائیں آپ کیا کریں گے. دوبارہ شریعت مطہرہ کی رہنمائی لے کر کے الحمدللہ رب العالمین اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اور مختصر بات ابھی جو ہم کر رہے ہیں اس کو میں کنکلوڈ کر دوں کہ وراثت کے مال میں بھی کسی کا حق نہیں جو ہے وہ کھانا حرام, یہ نہیں کھانا. اور اس کے علاوہ اپنے زور کی وجہ سے یا اپنے شاطر دماغ کی وجہ سے بھی کسی کا ناحق مال لے کر کے ہم نے دنیا سے نہیں جانا. حرام کمائیں گے, حرام میں نحوست ہے, نحوست ہے, نحوست ہے, دعائیں قبول نہیں ہوتی, عبادات قبول نہیں ہوتی, انسان کی زندگی میں سے سکون چلا جاتا ہے, اور حج عمرہ کرے گا تو اس کی بھی کوئی روحانیت اس کو محسوس نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو اگر پانا ہے تو رزق حلال کو ہی اپنا جو ہے وہ شعار بنانا ہے. کیا کہیں گے شعیب بھائی؟
بالکل ایسا ہی ہے. رزق حلال کمانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکت بھی دیتا ہے,
سبحان اللہ,
اس کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے, جو صدقہ و خیرات کرتا ہے وہ بھی قبول ہوتا ہے,
سبحان اللہ.
اور مال حرام کے دوارے میں ہم نے سن لیا کہ جو مال حرام سے صدقہ و خیرات کرتا ہے یا پھر حج عمرہ کرتا ہے وہ قابل قبول ہی نہیں ہے. اور ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو مال دینا ہے وہ حلال مال سے دینا ہے. سلمان, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو مال حرام کی طرف جاتا ہے نا, اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں, جس بنا پر وہ مال حرام کی طرف بڑھتا ہے. سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ لالچ ہے, کہ انسان کے دل میں اگر لالچ ہوگی کہ حل میں مزید والی بات, کہ میرے پاس مال بڑھتا رہے, مال بڑھتا رہے, مال بڑھتا رہے, تو پھر وہ اسی طرف جاتا ہے کہ وہ مال حرام کی طرف نکل جاتا ہے. اب اچھا خاصا گھر کا گزارا ہو رہا ہے, گزر بسر ہو رہا ہے, گھر کے اخراجات بھی پورے ہو رہے ہیں, دوائی وغیرہ کے معاملات بھی پورے ہو رہے ہیں, پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں یار, اس سے زیادہ ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پر اس کے پاس ایک گھر ہے, اب دل میں خواہش جاگی, انگڑائی جاگی کہ چلو بھائی ہم چل دوسرا بھی گھر لے لیتے ہیں. اب دوسرا گھر خریدنے کے لیے وہ نہ جانے کیا کیا معاملات کرتا ہے, اور اس کے اندر نہ جانے حرام کے معاملات میں کتنا پڑتا ہے, اور پھر وہ مال حرام کی طرف بڑھتا ہے اور مال حرام کما کر پھر دوسرا گھر خرید لیتا ہے. تو اس کا یہ دوسرا گھر خریدنا کوئی اس کے لیے رائے نجات کا ذریعہ نہیں ہے, یہ دوسرا گھر اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گا, جہنم میں جانے کا سبب بنے گا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے فرد پر نظر رکھتے ہیں کہ اگر ہمارا دوست تھا یا ہمارا بھائی تھا یا پھر ہمارے ریلیٹیو میں سے کوئی یا محلے والے میں سے, علاقے والے میں سے کوئی مالی طور پر وہ مضبوط ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ترقی دے دی, اب وہ مالی طور پر مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہمارے دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے کہ میں اسی طرح مالی طور پر مضبوط ہو جاؤں. اب اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے, غلط راستے تلاش کرتا ہے, غلط جگہوں پر نکلتا ہے, مال حرام کمانے کی کوشش کرتا ہے, مال حرام کی طرف بڑھتا ہے, تو پھر بھی پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مال حرام کمانے کے سبب اپنی آخرت بھی تباہ کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کی بھی آخرت تباہ کرتا ہے,
دنیا بھی برباد کرتا ہے,
دنیا بھی برباد کر دیتا ہے. اچھا, اور وجوہات میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی نعوذ باللہ رشوت لینے کا عادی بن جائے, اب اس کو تو بس جو حلال مل رہا ہے اس پر اس کا گزارا نہیں ہوتا. وہ یہ کہ ابھی ایک شخص نے مجھے بتایا کہ اس کا ایک کام تھا اور وہ کام کروانے کے لیے جب گیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے یہ بات ہو رہی ہے, ایک بندے کے کم آئے حصے میں پیسے, تو اس نے بولا یار میرے بچوں کا کیا بنے گا, نعوذ باللہ من ذلک, مال حرام پر یہ بول رہا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا, تمہارے حصے میں تو اتنے اتنے پیسے آ گئے, میرے حصے میں اتنے پیسے نہیں آئے. اب جب انسان کا کمانے کا مقصد رشوت لینا بن جائے کہ میں مال رشوت کے ذریعے حاصل کروں گا, میں سود کے ذریعے حاصل کروں گا, تو پھر وہ سب چیزیں بھول جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کس میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا, اس چیز کو بھول جاتا ہے وہ, اور پھر وہ مال حرام کی طرف جاتا ہے, رشوت کی طرف جاتا ہے. اب وہ رشوت لے کر حاصل کر رہا ہے اور اپنے بچوں کو انہیں چیزوں سے کھلا رہا پلا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. اب بعض اوقات پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہماری گھر والے, جیسے اولاد ہو گئی یا زوجہ ہو گئی, یہ بھی مال حرام کمانے پر بندے کو اکسا دیتے ہیں. وہ کیا بنتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ آپ دیکھو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا,
فلاں کا دیکھیں
جی, فلاں کا گھر دیکھو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, آپ جو ابھی تک کہ فلاں علاقے میں رہ رہے ہو وہ فلاں علاقے میں چلا گیا, ہم نے ساری زندگی یہاں گزار دی وہ فلاں کام کرنے میں مصروف لگا ہوا ہے. اب وہ جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اولاد کی وجہ سے یا اپنے گھر والوں کی وجہ سے مال حرام کی طرف جاتا ہے. تو ہم اگر کسی کے بیٹے ہیں یا ہمارے نکاح میں کوئی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری اس طرف توجہ نہ دلائیں, بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس پر راضی رہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ میں عطا فرما رہے ہیں ہم اس پر راضی ہو جائیں گے, تم تھوڑے پر راضی ہو جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس میں ہی برکت عطا فرما دے گا.
اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا.
سبحان اللہ.
یہ حدیث پاک ہے، المتجر کے اندر یہ روایت جو ہے یہ موجود ہے. اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے. اور یہ جو شعیب بھائی نے پہلو لیا ہے کہ بعض اوقات اولاد ہے یہ باپ کو مجبور کرتی ہے، یا بیوی ہے وہ شوہر کو کہتی ہے اپنے بھائی کو دیکھیں وہ کہاں پہنچ گیا ہے، آپ فلاں کو دیکھیں، اس کو دیکھیں، وہ دیکھیں، یہ کیا تھا، ابھی کیا ہو گیا ہے، ہماری زندگی میں تو یہی لکھا ہوا ہے، یہی دھکے جو ہے وہ ہماری زندگی میں لکھے ہوئے ہیں، یہی پرانا سا گھر ہے، ہمارے تو پتہ نہیں نصیب ہی پھوٹ گئے ہیں، کوئی آپ کو تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی خیال ہی نہیں ہے. یہ باتیں کر کے حرام کی طرف اگر لے جائیں گے، اور اگر کوئی چلا بھی جائے جیل میں، ملاقات کرنے والے ملاقاتی کیسے آتے ہیں اور پھر وہاں کیا معاملہ اور ماجرا ہوتا ہے، ذلت کا میں بیان کر رہا ہوں، اس میں ذلت کا پہلو صرف بیان کر رہا ہوں. اللہ کی پناہ ہے، میں خالد بھائی بیان نہیں کر سکتا. کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے بیان کے لیے آپ کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ تو میں جیل کا بتا رہا ہوں، اور بالخصوص کچھ جرائم جب بندہ حرام کی طرف جاتا ہے نا، پھر وہ چھوٹا بڑا حرام وہ پھر اس کی نظر میں سے کیا ہو جاتا ہے، وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو حرام بھائی پیسے لا رہا ہے، ایک دم سے زیادہ پیسے آنا شروع ہو گئے، منشیات کا اگر کام کر رہا ہے تو یہ جو منشیات کا ہوتا ہے نا خالد بھائی، اس کے جرم میں بھی سزائے موت ہوتی ہے، ادھر پاکستان میں بھی سزائے موت ہوتی ہے. ٹھیک، اغوا برائے تاوان ہے، اس کی سزا بھی کیا ہے، سزائے موت ہے. اور میں نے یہ اغوا برائے تاوان کے جرم کی پاداش میں سزائے موت کے قیدی یہ ان آنکھوں سے دیکھے. اللہ کی پناہ ہے. اور اسی طرح منشیات جو ہے نا وہ بیچنے والے، عمر قید کا مجرم، یہ کچھ ٹائم پہلے دیکھا میں نے. تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ جو پیچھے ہوتے ہیں پھر یہ ہاتھ ملتے ملتے رہ جاتے ہیں. کفی افسوس ہے، کفی افسوس ملنا، اب ہاتھ ملتے رہ گئے.
سلمان بھائی اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ پیچھے ہاتھ بھی نہیں مل رہے ہوتے، وہ بندہ بیچارہ
یہ تو اس سے بھی ورسٹ پوزیشن ہے
جی، جو گیا سو گیا، وہ مر گیا، جان پہ کھیل گیا، تمہارا مستقبل بنانے کے چکر میں اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا
جی،
لیکن وہ بیچارہ غلط کام کر کے پھانسی کے پھندے پر لٹک گیا جی. اور بعد والے مزے کر رہے ہیں کہ ہمیں تو پیسہ مل گیا، ہمیں تو ان کو افسوس بھی نہیں ہے اس کی صورتحال پر.
میں
ملیر کی وجہ سے یہاں پہنچا اور یہ اس کے جانے پر بھی خوشی ہے.
ملیر جیل میں مدنی چینل کے پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے جب میں گیا تھا کراچی میں، راشد بھائی وہاں ایک بندے نے یہی بات کہی، اس نے کہا کہ جب میں حرام کما کما کے دے رہا تھا تب تو میرے بچے پاپا پاپا کرتے تھے، اور آج یہاں مجھے کوئی عید پر شبرات پہ ملنے بھی نہیں آتا. جو جس کو حرام کی طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ یا موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، وہ بھی ہوش کے ناخن لیں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے اور جو ہم نہیں کر سکتے وہ ہم نہیں کریں گے، سیدھی سی بات ہے.
تو سلمان بھائی اس میں ایک پہلو اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ماں باپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ کماتا کچھ نہیں ہے بظاہر، لیکن گھر میں اچانک وہ پیسے لا کر دینا شروع کر دیتا ہے، یا اس کے ایک دم عادت و اتوار بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، موبائل ایک دم مہنگا آ گیا اس کے پاس، گاڑی ایک دم مہنگی آ گئی، اس کے کپڑے جو ہیں وہ ایک دم مہنگے پہننا شروع کر دیے اس نے. اب اس سے والدین یہ پوچھتے نہیں ہیں پلٹ کر کے تمہارے پاس یہ چیز آئی کہاں سے، یہ مہنگا موبائل تم نے کہاں سے لے لیا، تم نے مہنگی گاڑی کہاں سے لے لی، تمہاری تو 70 خریدنے کی ترکیب نہیں تھی اور تم نے 125 خرید لی، اور دیگر معاملات کر لیے، تم نے اتنے پیسے، تمہاری حالات اچھے سے اچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اب وہ اس طرف توجہ نہیں کرتے بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ پیسے لانے لگ گیا،
بچہ پھل پھول رہا ہے،
بہت پھل پھول رہا ہے ہمارا بچہ. اب یہ نہیں پتا کہ یہ پھل پھول رہا کہاں ہے اور کس کے پھل خراب کر رہا ہے،
یہ پھل پھول رہا ہے یا پھٹ پھوٹ رہا ہے
جی،
یہ ہے نا پھل پھول اور پھٹ پھوٹ.
شعیب بھائی نے بڑا زبردست جملہ کہا کہ یہ پھل پھول کہاں رہا ہے اور کس کے پھل خراب کر رہا ہے، یہ بھی تو بندہ دیکھے کہ کیا کر رہا ہے،
کیا کر رہے ہیں، پوچھیں تو صحیح اس سے. آپ اس کے معاملات اس کے دیکھنے کے بعد بھی اپنے اس کے معاملات پر جائزہ نہ لیں، اس کا اس سے پوچھ گچھ نہ کریں، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے آپ کو جیل میں ملتا ہے، थाने में मिलता है। बाद में जाके पता चलता है जनाब ये जो पैसे लाया था ये कहाँ से लेकर आया था, ये जो गाड़ियां लेकर आया था कहाँ से लेकर आया था, ये जो मोबाइल लेकर आया था कहाँ से लेकर आया था। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे पर नजर रखें कि कहीं आपकी औलाद आपको माल हराम तो लाकर नहीं दे रही, कहीं आपकी औलाद आपको कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी का माल छीन कर लाकर दे रही हो, किसी का माल दबा कर लाकर दे रही हो। तो आप उस पर तवज्जो रखें, उस पर नजर रखें, ताकि आप अपनी औलाद पर जब नजर रखेंगे तो वो माल हराम से खुद बचेंगे और उसको भी बचाएंगे।
मरहबा, बड़ी प्यारी बात कही और ये भी बड़ी अहम बात है, जब एकदम से पैसे ज्यादा आ रहे हैं तो अलर्ट हो जाना चाहिए। अब्दुल हबीब भाई ने एक बात कही प्रोग्राम के अंदर और वो बात जब मैंने सुनी तो मैंने कहा ये बात कोई जीरक ताजिर, समझदार ताजिर ही कह सकता है। उन्होंने कहा कि जब हमें कोई थोड़े माल पर ज्यादा प्रॉफिट बताता है ना तो हम अलर्ट हो जाते हैं। हाला आप देखें थोड़े माल पर ज्यादा प्रॉफिट, मैं दान भाई को बोलूं भाई आप 2 लाख रुपए का प्लॉट खरीद लें और ये प्लॉट जो है ना वो 10 लाख रुपए का बिक जाएगा, दान भाई समझदार आदमी है ये तो गौर कर लेंगे कि यार 2 लाख का 10 लाख में कैसे बिक जाएगा, यूं चुटकी बजे और काम 8 लाख रुपए के ऊपर जो है ना पहुंच जाए एक प्लॉट का, तो समझदार आदमी ये तो नहीं लेंगे। लेकिन लेने वालों की भी कमी नहीं है, वो मैदान में आएंगे वाह सुभान अल्लाह भी जैकपॉट लग रहा है, लॉटरी खुल रही है, किस्मत बन रही है, मौका मिल गया है, ये बार बार मौके नहीं मिलते। ये उस वक्त की बात अभी मेरे जहन में एक आई खालिद भाई, जिन दिनों मोबाइल में लोड करने के लिए स्क्रैच कार्ड जो है वो यूज होते थे, 100 रुपए का कार्ड होता था, 300 रुपए का कार्ड होता था, यानी ये भी अब एक जमाना ही बीत गया ना इसको कार्ड, अब तो काफी टाइम हो गया इस तरह कार्ड देखा भी नहीं मैंने कोई। तो उस वक्त की बात है जब ये कार्डों का दौर क्या था, नया नया आया था। ये बात मैं कहां की बता रहा हूं, मैं वो जगह बता दूंगा तो सारा जो उस जगह के लोग सुनेंगे तो वो रिलेट कर जाएंगे कहां आ रहा है, इसलिए मैं जगह का नाम शहर का नाम नहीं बता रहा। वहां यही हुआ, वो नया नया काम था, वो फोन आया कि यूं आपका इनाम निकला है, ये हुआ है वो हुआ है और आप जो है ना वो यूं कर दे। अब उसके उसने जो है बताया अपने घर पर बताया, तो घर वालों ने कहा हमारी तो किस्मत ही जाग उठी है, भाग खुल गए हैं हमारे, ठीक है जी तो वो कर दे भाई। वो कहा कि भाई देखो ये मैं आपको किस सन की बात बता रहा हूं, ये सन क्या होगा, ये 2000 के करीब करीब होगा
जी जी, 2000
सन 2000 से, या तो 2 साल बाद है या कोई 1 साल पहले है 2000 के करीब करीब। अब उसके घर वाले कह रहे हैं वो कर दे तेनू की हो जाएगा कोई नहीं गल, खैर इन्ने रुपये मतलब 1 लाख रुपया आवेगा तो तू 600 के कार्ड लेने ना भी लिखवा दे, 600 के कार्ड ही बन रहे ना नंबर लिखवा दो। अच्छा वो उसने भी क्या किया,
लिखवा दिया।
हालां उसके बारे में मशहूर था कि कहाँ आर सियाण है, हमारे जब पंजाबी में कहते हैं कहाँ जो कब्बा होता है ना उसके बारे में होता है सियाणा कब्बा,
सियाणा
वो कहानी भी है ना एक, तो ये बड़ा सियाणा होता है कब्बा, तो पंजाबी में कहते हैं कहाँ आर सियाणा है, जिस तरह कब्बा सियाणा होता है ऐसे ये भी बड़ा सियाणा है, उसके लिए लफ्ज बोला जाता था। बार उस सियाने को बेवकूफ बनाया किसने, एक तो कॉल करने वालों ने और फिर दूसरा साथ में मजीद उस जलती पर तेल किसने डाला, घर वालों ने और दोस्त अहबाब यूं बोलने जो भी। अब लोगों में खुशी की लहर दौड़ी हुई है और वो उन्होंने 600 का कार्ड लिखवा दिया वहां। अच्छा थोड़ी देर बाद फिर उनका फोन आया कि अब आप 300 के 6 कार्ड इनके नंबर लिखवाए, पहले 100 वाले 6 कार्ड के नंबर लिखिए, फिर क्या बोला उनको कि आप 300 के 6 कार्डों के नंबर आप हमें लिखवा दें, तो ये आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट हो रहा है तो टीम निकलेगी आप तक आएगी तो ये आपको करना पड़ेगा। अब वो कह रहा है 600 पहला ने जेड़े ये तो 1800 रुपया बन जाएगा, 300 के 6 कार्ड करूंगा तो 1800 रुपया बन जाएगा ये,
तो वो 600 बचाने के लिए 1800 लगा।
अब वो कह रहे हैं वो अच्छा अब जो उसके दोस्त है वो कह रहे वो दे दे 1800 ये ना 1 लाख रुपया आवेगा, 1800 है वे 600 पहला वो पाल है 2400 रुपया बढ़ा तेरे को 1 लाख रुपया आ रहा है, यानी तुमने तो 2400 रुपया देना तुम्हारे पास 1 लाख रुपया आ रहा है। अब वो भी क्या कर दिया उसने, वो भी लिखवा दिया। अब उन्होंने कहा कि अब 6 कार्ड आप 500 वाले उनके नंबर लिखवाएं।
अल्लाह
जब उन्होंने ये कहा ना कि भी 500 वाले कार्ड जो थे उनके भी 6 कार्डों के नंबर, अब इसकी बत्ती तो पहले भी कुछ ना कुछ जल बुझ रही होगी लेकिन अब क्या हो गई वो
जल गई,
फ्यूज हो गई, जल गई। नहीं फ्यूज नहीं हुई, वो जल गई, वो पहले तो ब्लिंक हो रही थी, जल रही थी, जा रही थी, आ रही थी। उसने कहा कि ये नहीं, ये फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ, और बिलाखिर यही साबित हुआ कि वो क्या था, फ्रॉड था। बहरहाल 2400 रुपए में छूट गए, ये एक काम हो गया। तो लालच में बाद का जब साथ वाले भी फंसा रहे होते हैं ना, याद रखिए फंसना किसने है, फंसना उसी इंडिविजुअल ने है। यानी अगर कोई शख्स है वो घर वालों की वजह से, औलाद की वजह से हराम काम कर रहा है, तो उस हराम की चक्की के अंदर, उसके अंजाम की चक्की के अंदर इसने पिसना है, याद रखे। वो तो बाहर जो बैठा हुआ है, वो तो बाहर बैठा हुआ है। मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है राशिद भाई, जो जिल्लत है ना, जिल्लत
जी,
जिल्लत, खारी और बेइज्जती जितनी ये प्रोसेस में हो रही है ना, अल्लाह की पनाह है उससे। यानी जुर्म जो है, वो जो कैद है, वो तो साथ में है ही है, जो हो रहा है कैद बा मुशक्कत है, झाड़ू मार रहा है, पोछे मार रहा है, सफाइयां कर रहा है, और जो मुशक्कती जो जो काम करते हैं, वो रोटियां पका रहा है, सालन बना रहा है, प्याज काट रहा है, यानी इस तरह ये जेल में मुशक्कती, ये सारे काम मुशक्कती ही करते हैं। ठीक है, तो ये तो जो सजा है सो है, उस सजा के अलावा जो जिल्लत है ना, वो बोनस में है
सलमान भाई,
और वो इसी को उठानी पड़ेगी जो ये काम
कर रहा है।
जो बाहर बैठा हुआ है उसको भी कुछ ना कुछ हवा उसकी जिल्लत की पहुंचेगी, लेकिन मेन इसी ने इसी को अंजाम भुगतना है। तो मैं क्यों वो काम करूं जिस काम को करके मेरा रब नाराज, महबूब पाक की तालीमात के खिलाफ आखिरत की बर्बादी, दुनिया की बर्बादी, हम उस हराम की तरफ कदम क्यों बढ़ाएं।
सलमान भाई यही जो आपने बात थी सर, मुशाहदाती एक बात बताऊंगा, तफसीली वाक्य है लेकिन मुख्तसर तौर पर, कि एक तकरीबन 12-15 साल पहले की बात है, एक शख्स इसी तरह था कि कोई काम काज वगैरह इतना नहीं करता था, लेकिन जाहरी बात दोस्त, बुरे दोस्तों के साथ उठना बैठना हुआ तो पैसा आना शुरू हो गया। अब माँ बेचारी, बहन भाई तो खुश हो गए, चलो कुछ ना कुछ पैसा आना शुरू हो गया, लेकिन माँ की ममता है तो उन्होंने काफी समझा, बेटा ये तो पैसे जो ला रहे हो ये दुरुस्त नहीं, काफी समझाया माँ ने, काफी समझाया, नतीजा बेटा बाज नहीं आया। माँ इसी गम के अंदर बेचारी बीमार होना शुरू होगी, फिर एक वक्त वो आया कि माँ दुनिया से चली गई। माँ दुनिया से गई, ये मजीद खुल गया, अब पैसा आना शुरू हो गया, बहन भाई मजीद खुश, लाखों रुपए आ रहे हैं, कभी सोना आ रहा है, कभी जेवरात आ रहे हैं, यानी घर में पैसे की रेल पेल हो गई, ये आंखों देखी बात है। एक वक्त वो आया सलमान भाई, यानी गाड़ी भी इसके पास है और हर तरह की चीज है, घर इसने अपना बना लिया, लेकिन क्योंकि लोगों की लूट मार का पैसा था, कई मरतबा जेल गया, वही जो यानी कि तकरीबन जितनी बातें बताई है ना आपने, ये सारी आंखों देखी बातें, खास एक जिसके बारे में अर्ज कर रहा हूं मैं, फिर यही हुआ कि इसके घर वाले जेल जाते, वहां पर वही तजलील होती दीगर अफराद के हाथों, और फिर बड़ी मुशक्कत होती, फिर जेल से छूट कर आता, फिर बुरे दोस्तों के साथ फिर दोबारा जेल। नतीजा ये हुआ कि इस पर एक मरतबा इनके गोली चली, इसका एक गुर्दा जाय हो गया, और अब सूरत हाल क्या है, इनके चक्की घूमी, वक्त हुआ, बहन भाई सारे अपने अपने घरों के हो गए। अब सूरत हाल ये, वही बंदा जिसने बहन भाइयों के लिए लाखों उसको खिलाया पिलाया, हर तरह से सहूलतें दी, अब उसकी हालत ये है, वो फुटपाथ पर जिस तरह चरसी मवाली नहीं सोते, इस हालत में है वो।
तो
अभी उसको कोई बहन भाई घर में रखने के लिए तैयार नहीं, हर तरफ से धक्के हैं उसके लिए। तो वही जो आपने आखिर बात की ना, भुगतना इसी को पड़ता है,
ऐसी बात,
जिल्लत भी और हर तरह की, मतलब ये इसके साथ बेरुखी भी। अब वो उस वक्त को याद करके रोता, मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, ठीक है जिस वक्त तुम किया, तुमने किया था, हम तुम्हारे साथ थे,
हटते सहन किया था ना करता, हम पर एहसान किया था ना करता, अब दें जवाब, क्या आगे जवाब है इसका, कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल हराम की तरफ कदम भी मत उठाएं,
अल्लाह
ना किसी के कहने पर उठाएं, ना अपनी मर्जी से उठाएं,
सुभान अल्लाह।
हलाल, खैर, बरकत, आफियत, सलामती है, यानी मैं ये लफ्ज बोल रहा हूँ ना,
सुकून,
इनको लफ्ज बोलने से मुझे एक सुकून मिल रहा है, और मैंने पहले जितनी उसको किया राशिद भाई ने भी फरमाई है, इसमें एक कर्ब है, यानी आपको बोलते हुए भी क्या हो रहा है, एक मतलब मजा नहीं आ रहा आपको,
दुख होता
है जी, अजीब अजीब मामला है, अल्लाह महफूज फरमाए। बहरहाल जो बेगुनाह इस तरह फंसाए जाते हैं, अल्लाह उनको रिहाई अता फरमाए, और जो बुरे काम कर रहे वो ये याद रखें कि शिकंजा जब लगता है ना, शिकंजे से खालिद भी बंदा निकल नहीं सकता, शिकंजा जब कुदरत लगाए तो फिर बंदा उसमें से निकल नहीं सकता। बंदों के लगाए हुए शिकंजे तो बाद नाकाम हो जाते हैं, اور اگر یہ کوئی غلط شکنجا کسی کے خلاف لگا رہا ہے، کسی کو پھنسانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، وہ شکنجے پھر بعض اوقات الٹے بھی پڑ جاتے ہیں،
بعض اوقات سوا شیر مل جاتا ہے.
جی جی،
شیر پر سوا شیر والی بات ہوتی ہے،
سوا کیا ڈھائی شیر مل جاتا ہے. جی
یہ معاملات بن جاتے ہیں. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا سلمان بھائی
جی
کہ مال حرام میں دوام نہیں ہے.
جی
مال حرام ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جسے بھی راشد بھائی نے جو گفتگو کی، گفتگو میں کیا نتیجہ یہی ہے کہ وہ پیسے تو آتے رہے اس کے پاس، دولت تو جمع ہوتی رہی، لیکن بالآخر کیا ہوا کہ وہ دولت ختم ہو گئی اور وہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے. تو جو مال حرام کماتا ہے وہ اس طرف توجہ کرے، وہ بہت ساری عبرت کے نشان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، ان کو دیکھے. جو جنہوں نے مال حرام جمع کیا ان کے ساتھ ہوا کیا، مال حرام کمانے والوں کے ساتھ ہوا کیا، ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے اور وہ اس وقت کس کیفیت کے اندر ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مال حرام جو اپنی اولاد کو کھلاتا ہے نا، تو ایک وقت آتا ہے کہ اولاد بھی اس کو منہ نہیں لگاتی.
ایسے
اور یہ دیکھنے میں آیا، تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ ایسی جو اولادیں ہوتی ہیں نا، وہ اپنے باپ کو دھکے دے کر گھروں سے نکال دیتی ہیں اور اپنے باپ کو کہیں کبھی نہیں چھوڑتی وہ. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو پاکیزہ نوالے کھلائیں، تاکہ ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آ سکے، دنیا میں بھی کام آئے، ہماری آخرت میں بھی کام آئے. تو یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اپنی کوشش کے ساتھ اپنے بچوں کو حلال نوالے کھلائیں گے.
مرحبا، حلال بھی کھلائیں اور ان کی اچھی تربیت بھی کریں. بعض اوقات کھلایا حلال ہی ہوتا ہے، لیکن تربیت اچھی نہیں کی ہوتی تو پھر وہی اولاد باپ کو جوتوں سے مار رہی ہوتی. اللہ یعاذ باللہ، توبہ. یہ وہ منظر بھولتا نہیں ہے، یہ میرے بچپن کی بات ہے. ایک ہی بیٹا تھا اور اس نے باپ کو کوٹ کوٹ کے لو لوہان کر دیا. اس نے مسئلہ کیا تھا، اے مکان میرے نام کراؤ، یہ مکان میرے نام کروائیں، اللہ کی پناہ ہے. اور اگر اس اولاد کو دینی ماحول سے وابستہ کیا ہو، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رچا بسا ہو، پھر اولاد یہ کہتی ہے کہ ابا جی آپ اس کے مالک ہیں، وہ آپ اس کے مالک ہیں، آپ کا ہی، ہمارا کیا حصہ ہے اس میں، کوئی حصہ اس کا نہیں، کسی کا کوئی حصہ نہیں، جو مالک ہے اسی کا ہے، میرا کیا حصہ ہے، کوئی حصہ نہیں ہے. جی سانو ساڈا حصہ دے دیو. یہ بھی اولاد بعض وقت ماں باپ سے کہتی ہے کہ ہمیں ہمارا حصہ دے دیں. کیا حصہ دے دیں بھائی، کوئی حصہ ہوگا تو دیں گے نا، ہے ہی کوئی نہیں. جو مالک ہے وہ زندہ ہے، موجود ہے، حصہ اسی کا ہے، آپ کا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو کیا مل سکتا ہے، دعائیں مل سکتی ہیں، وہ دعائیں لے لیں، دعاؤں کے ساتھ اور بھی بہت کچھ مل سکتا ہے. لیکن آپ لینے والے کی طرح آئیں، لوٹنے والے کی طرح نہ آئیں. خالد بھائی
بالکل صحیح بات، بالکل درست بات.
والد ہے نا، مہربانیاں ہی کرتا ہے، مہربانیاں کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اولاد اپنے آپ کو بھی اس قابل بنائے نا کہ ہمارے اوپر ہمارے والد صاحب کیا کریں،
مہربانی
کریں، انداز بھی ایسا رکھے، طریقہ سے. دعوت اسلامی کے اتنی ماحول سے وابستہ ہوں گے انشاءاللہ، اور اس مدنی ماحول میں رچے بسے ہوں گے، مدنی کافروں میں سفر کرتے ہوں گے، نیک اعمال کا جائزہ لے کے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہوں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ اس دینی ماحول کی برکت سے والدین کو اولاد کی طرف سے دکھ نہیں ملے گا
انشاءاللہ،
اللہ کی رحمت سے امید ہے. اللہ اپنی رحمت کا سایہ رکھے. بہرحال جو ڈھیٹ ہو جائے اس کے اوپر کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے، وہ کہیں بھی ہو، کیسا بھی ہو، اللہ اس سے بھی بچائے. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور خیر بھی مانگنی چاہیے. اللہ آپ کی رحمت
میں دیکھیں کتنی زبردست بات ہے. ویسے یہ شعر ہوتا ہے، گزر جاتا ہے، شاید اس کی طرف اتنی توجہ ہو نہیں پاتی. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے،
جی
مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. یہ رنگ و بو کیا ہے، پرانی چیزوں سے دل اکتا نہیں جا رہا ہوتا، کچھ نیا ہو، ہمارا گھر اچھا ہو، ستھرا ہو، کچھ ایسا یونیک سا ہو، یہ رنگ و بو ہے. اور اس کے پیچھے جب بندہ جاتا ہے نا، تو کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے. بنانے والوں نے رنگ و بو کے چکر میں بڑے بڑے محلات بنائے، پھر ہوا کیا، وہ سونے پڑے ہیں آج. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہاں پر تماش بین بن کے اگر زندگی گزاریں گے تو اس تماشے کو بھی دیکھ لیا، اس تماشے کو بھی دیکھ لیا، ہر تماشے میں آپ مشغول ہی ہوئے ہوئے. ہوتا کیا ہے، کوئی آپ کا بھی تماشا دیکھنے کا منتظر ہوتا ہے، پھر جب آپ تماشا بنتے ہیں نا، پھر سچ کا نہیں پڑ رہا ہوتا کہ کیا کیا تھا، कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। कितने लोग जो परेशानियों में मुबतला हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं, पता नहीं ये कैसे हो गया। पता तो जब चलता ना, जब आप जिंदगी गुजार रहे होते, आप तो तमाशे देख रहे थे, तमाशे देखकर बगैर इबरत के गुजर रहे थे, तो फिर क्या हुआ। जब तमाशा बने तो फिर पता चलता है। अल्लाह करीम हमें अक्ल सलीम अता फरमाए और देखें लोगों के हालात से इबरत हासिल करें। रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में पिछली उम्मतों के हालात बयान किए और उनमें यही इरशाद फरमाया, इबरतुल लिउलिल अलबाब, इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं, समझने की चीजें हैं, बंदा गौर तो करे इनमें ये हो क्या रहा है। आप देखिए, हम बात कर रहे हैं हराम से बचने की, और एक बात इसी जमन में हमारी ये भी हुई हराम की नहुसत के हवाले से कि माँ बाप जो है वो बीवी बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हराम कमा रहा है। अब जो यूं हराम कमाने की तरफ जा रहे हैं ना सलमान भाई, वो तरबियत की तरफ नहीं जाता। फिर बीवी को क्या अंदाज सिखाया जाए और औलाद की तरबियत कैसी की जाए, क्योंकि ये उसका गोल तो ये है ना कि पैसा होगा तो सब सीधे हो जाएंगे। वो पैसे की तरफ चला गया और जब वो यहाँ चला गया, ये जितने सीधे करने थे इसमें, ये किसी पर ध्यान नहीं दे सका। क्यों ज्यादा कमा रहा है, क्यों हराम की तरफ जा रहा है, इसकी एक वजह यह है कि मैं अपने बच्चों को खुश रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सारे काम कर रहा हूँ ताकि इनको मोहताजी ना हो, इनको ना मांगना पड़े, इनके लिए आसानियां हो जाए और इनकी ख्वाहिशात पूरी कर रहा हूँ। दरअसल हमें ख्वाहिशात पूरी नहीं करनी चाहिए थी, हमें तो ख्वाहिशात को लगाम देनी चाहिए थी। बेटा इतनी कैपेसिटी है, ये ख्वाहिश भी नहीं रखो, ये ख्वाहिश रखोगे तो ये नुकसान में डाल देगी। आप देखिए कि जहां ख्वाहिशात पर कदगन लगाई जाती है ना, वहां लोग कम में भी सबर करते हुए जिंदगी गुजार रहे होते हैं, वहां कनाट का जहन भी बन रहा होता है। जहां ख्वाहिशात को ही वसत दी जाती रहे, हाँ बेटा और क्या चाहिए, जी और क्या चाहिए, जी और क्या चाहिए, तो ये वो सफा है जो बस पलटता ही जाएगा, ये किताब खत्म नहीं होती, ये चलती जाएगी। हाँ भाई ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बंदा थक जाएगा, लेकिन यहाँ ख्वाहिशात खत्म नहीं होंगी क्योंकि उसे मेहनत करनी है, इसे सिर्फ जबान से लफ्ज निकालने, इसमें क्या मेहनत है। मुझे चांद चाहिए, ला दीजिए, अब करने कितनी एफर्ट आप करेंगे, बंदा अपने आप को थका लेगा, गिरा देगा, लेकिन वो चांद से खेलने के बाद भी कहेगा इससे मजा नहीं आया,
अब सूरज ला दे। चले जी, ये भी बात है खालिद भाई, दुरुस्त बात की आपने और बड़ी खूबसूरत और बड़ी अहम बात फरमाई आपने कि ख्वाहिशात को भी कंट्रोल होना चाहिए। अल्लाह खैर फरमाए, नाज़रीन की कॉल भी शामिल करते
हैं। एक और जुमला यहाँ पर, माँ बाप का ये कहना इंतहाई गलत है कि हम तो अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जी रहे हैं। लोग ये कहते हुए नजर आते हैं, बच्चों को ख्वाहिशात पूरी करने का आदि बना दिया ना आपने, अब उसकी जिंदगी सिर्फ वही ट्रक की बत्ती के पीछे भागेगा। वो जहाँ तक ट्रक जाना है इसने भी पीछे भागते चले जाना है, पता नहीं,
और ट्रक हाथ नहीं आना,
ट्रक हाथ
में। आपने ये लफ्ज तो बोला है
जी,
लेकिन आप इसकी जो एटमोलॉजी है ना, उसके अंदर जो है वो अगर आप डूब कर इसको देखेंगे तो फिर आपको इसकी इसके अंदर जो मानवीयत है ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगना, ये आप फिर समझेंगे
जी।
आपने लगता है अंधेरे में ट्रक देखा नहीं, देखा है
लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसकी बत्ती के पीछे नहीं लगा,
उसकी बत्ती के पीछे नहीं लगे। अल्लाह बरकत दे आपको। कराची शहर में आप रहते हैं, रोशनियों का शहर है, तो आप जो ट्रक के पीछे एक लाल रंग की बत्ती होती है, और उस लाल रंग की बत्ती का कमाल ये है कि वो दूर से भी नजर आती है। अब बोलना उठे जाना है उधर, तो ये जैसे अब ट्रक तो क्या है, चलता जा रहा है, जहां तक जा रहा है लाइट क्या है जा रही है, और बंदा उसके पीछे ही बस
चलता ही जा रहा
है, चलता ही जाएगा। ये तो ये इसकी एटमोलॉजी भी, मैंने कहा चले इसको थोड़ा इमेजिनेशन के साथ अगर आप देखें, ये इस तरह ना करें, औलाद की तरबियत करें। और निगरान शुरा फरमाते हैं, औलाद को ना सुनने का आदि
बना है,
वरना फिर जिंदगी इसकी तो जो मुश्किल होगी सो होगी साथ वालों की भी हो जाएगी। कॉल देते हैं फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह जी।
मोहम्मद अनवर अफ्तारी लाहौर टाउनशिप से अर्ज कर रहा हूँ। आज का मौजू बहुत ही अहम और इस मुआशरे में हराम और हलाल की تمیز اجاگر کرنے کے لیے کمال کا موضوع ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حرام کی نحوست سے محفوظ رکھے اور رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی مدنی چینل یہ سب سے اہم موضوع لے کر جو آج پیش ہوا ہے لائک کے ساتھ تحسین ہے اور میں مبارکباد دیتا ہوں. اور اس معاشرے کے ناسوروں کو جو حرام کی چیرا دستیوں سے محفوظ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہمیں حرام کی نحوست سے محفوظ فرمائے. آمین
آمین. مرحبا معاشر, بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے. آمین. جی
عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے.
یا مصطفیٰ عطا ہو پھر
مجھے یہ والی نہ سنا دے. چمک تجھ سے پا تیرے سب پان پالے.
مرحبا جی.
نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے, کلام سنا دیجئے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے.
ماشاء اللہ جی.
محمد سلیم بات کر رہا ہوں فرمائش کرنے کی. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا.
مرحبا. قربان میں ان کی بخشش کے یہ کلام ضرور سنائے عدنان بھائی. طیبہ کا چاند آیا کلام سنائے, واہ سبحان اللہ. یہ کلام محمود بھائی کا, طیبہ کا چاند آیا جو پڑھا محمود بھائی نے, بہت کمال پڑھا ہے ماشاءاللہ. آگے ہیں جی کلام سنا دیں. لاہور سے میسج ہے جی, ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے. چلے جی مرحبا. دیکھیں فرمائش تو کرنے والے کے ذوق کے اوپر ہوتی
جی.
تو کچھ کال لیتے ہیں مزید جی.
میرا نام رفاقت علی ہے, ملتان سے. پیلی پنجابی کلام سنا لیجیے. جزاک اللہ خیر.
آمین مرحبا جی.
سلمان بھائی مجھے یہ کلام سنا دے. تم شمع میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ.
جی عدنان بھائی.
شمع میری سالت ہے
اور اس کی طرف میرے ذہن میں عدنان بھائی وہ ان سب سے الگ
رسالت ہے
کر
رسالت عالم
کمال کی طرز میں ماشاءاللہ کلام پڑھا عدنان بھائی. جو میرے ذہن میں طرز ہے وہ اس سے بھی الگ ہے جی, اور بھی ہیں
وہ آپ پڑھ دیں
جی,
پڑھ دیں.
تو شمع میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو شمع میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے مرحبا. اللہ برکت عدنان بھائی آپ کو, ہم بھی عدنان بھائی سے سیکھتے ہیں خالد بھائی ماشاءاللہ, یہ کلام سکھاتے ہیں بتاتے ہیں تو ہم تو ناظرین کو مطلب وہ کبھی وہ دکھائیں. اللہ اکبر, اللہ برکت عدنان بھائی. اب آپ نے وہ بات کہہ دی ہے کہ میرے الفاظ ختم کر دیے آپ نے, مزید کچھ اشعار اور سنائے کلام کے.
Yeah.
عدنان بھائی ماشاءاللہ. آئیے آپ کو محمود بھائی کا پڑا ہوا کلام سنائے دیتے ہیں. طیبہ کا چاند آیا.
ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے یا شفیع الورا مرحبا تج مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا تج مرحبا مرحبا تج مرحبا طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند طیبہ کا چاند میرے مرحبا تد مرحبا چلے اللہ خوش آمدی آمد نور خدا چلے اللہ خوش آمدی مرحبا تد مرحبا چلے اللہ خوش آمدی آمد نور خدا چلے اللہ خوش آمدی یا حبیب کبریا چلے اللہ خوش آمدی یا حبیب کبریا چلے اللہ خوش آمدی تاجدار انبیاء چلے طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند 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 نثار تیری شہر بغل پر نثار تیری شہر بغل پر ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے چلے اللہ خوش آمدی جان و دل تم پر فدا چلے اللہ خوش آمدی اے میرے مشکل کشا چلے اللہ خوش آمدی جان و دل تم پر فدا چلے اللہ خوش آمدی شمس میں تیری ضیا چلے اللہ خوش آمدی شمس میں تیری ضیا چلے اللہ خوش آمدی مہ میں تیرا چاند نہ چلے اللہ خوش آمدی طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند.
اس پر میں نے محمود بھائی کو ایک ٹریبیوٹ بھی پیش کیا تھا. وہ ٹریبیوٹ کیا ہے یہ پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ. پروگرام کا وقت اسلام پذیر ہے. اللہ تعالی ہمیں مال حرام سے بچائے اور اس کی طرف جانے سے بچائے. اور اگر کسی نے حرام لیا ہوا ہے اس کے پاس ہے تو اب اس کی تلافی کس طریقے سے ہوگی, یا اس نے خرچ کر دیا ہے تو اس کی تلافی کس طرح سے ہوگی؟ دار الافتاء اہل سنت سے شریعت رہنمائی لے کر کے اس کی توبہ بھی کریں, اس کی تلافی بھی کریں, اور اللہ تبارک و تعالی سے خیر کی توفیق مانگیں. حلال کمائیں گے انشاءاللہ خیر پائیں گے. اللہ ہمیں رزق حرام سے بچائے, حرام کی نحوستوں سے بچائے, ہمیں بھی بچائے, ہماری آل اولاد کو بھی بچائے. آمین. بجاہ النبی الامین علیہ وعلیٰ آلہ افضل صلوات و تسلیم. سبحانک اللہم و وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سلام.
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، طلع البدر علينا من سنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا حبيبي يا رسول الله، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله.
نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے، دیکھو لبوں پر ذکر خدا ہے.